الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي اللطف الواسع والعقاب الشديد الصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فانصب إلى ذاته ما شئت من شرف فانصب إلى قدره ما شئت من عظم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سب تقریر باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. جمعۃ المبارکہ کے درس قرآن میں تسلسل کے ساتھ ترتیب کے ساتھ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 اور 152 151 اور 152 میں جو شرعی احکام ہر مسلمان کے لیے ذکر کیے گئے ہیں اس کی ترتیب اور اس کے تسلسل کو ذکر کیا جا رہا تھا. سورۃ الانعام یوں تو نزول کے اعتبار سے مکی سورت ہے لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو دستور اور جو نظام اور جو کردار ایک مسلمان کا ہونا چاہیے وہ احکام و قانون و فرائض و نظم زندگی قرآن کی متعدد آیات میں جس کی تعداد تقریباً احکام کی آیات کی 500 کے قریب بنتی ہے اس میں سے سورۃ الانعام کہ یہ آیت نمبر 151 اور 152 احکام شرعی اور اسلامی قوانین کو ذکر کرنے کے بیان کے حوالے سے ایک بہت ممتاز اور شرعی قوانین کے اندر ان آیات کا شمار سر فہرست ہوتا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمان جب کلمہ پڑھ لیتا ہے تو کلمہ پڑھنے کے بعد جہاں وہ مشرف ہو جاتا ہے جا کلمہ پڑھ کر اپنی زندگی کے اصل مقصد کو وہ جان لیتا ہے پا لیتا ہے اور اصل نعمت عظمیٰ کے وہ قریب ہوتا ہے تو بطور تشکر کے اور تقاضائے بندگی کے اس پر چند چیزیں لازم ہو جاتی ہیں. بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ کلمہ شریف پڑھنے کے بعد بندہ پورا کا پورا اپنے ظاہری اور اپنے باطنی جس قدر اس کے تقاضے ہیں چاہے وہ فکری اعتبار سے ہو چاہے وہ روحانی اعتبار سے ہو چاہے وہ مادی اعتبار سے ہو چاہے وہ عمرانیات سے ہو چاہے اس کی ثقافت و تہذیب سے ہو وہ تمام کے تمام صورتوں میں اللہ رب العالمین جل وعلا کے احکام کا پابند اور اللہ رب جل جلالہ اور اللہ رب العالمین جل وعلا کے احکام اور اس کے حبیب الحبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دیے ہوئے نظام کا پابند ہو جاتا ہے. پھر مسلمان کھانے پینے سونے جاگنے خرید و فروخت رہن سہن شادی بیاہ خوشی غم الغرض زندگی کے جس قدر شعبے ہیں اس میں کلمہ شریف پڑھنے کے ساتھ ہی اس کا پابند ہو جاتا ہے. قرآن کریم نے دوسری جگہ اشارہ فرمایا تھا کہ ادخلوا فی السلم کافہ, کہ پورے پورے تم اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ, یعنی اب تمہاری خواہشات تمہارے جذبات تمہاری مراد اور تمہاری مرضی اب شریعت مطہرہ کے تابع ہیں. بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ جو تمہاری زندگی کے اصل تقاضے تھے اور جو تمہاری خوشی اور تمہارے منافع اور فوائد اور جو چیزیں تمہیں نفع بخش تھی اس کا انتخاب اس کی تلاش اس کی سمجھ تمہیں کامل طور پر نہ تھی. کلمہ شریف پڑھ کر یہ دین تمہیں تمہارے لیے جو اصل پسندیدہ اور مرغوب اور تمہارے لیے نفع بخش جو چیز ہے اس کا مکمل دستور ذکر کرتا ہے. اب چاہے اس کو اس الفاظ میں ذکر کر دیں کہ ہم شریعت کے پابند ہو جاتے ہیں کلمہ شریف پڑھنے کے ساتھ ہی ایک انسان, اس الفاظ سے اس کو تعبیر کریں کہ ہم کلمہ شریف پڑھ کر اللہ کے قانون کے تابع ہو جاتے ہیں, یہ تو اس شخص کے لیے کہ جس کے دل میں ایمان گھر کر گیا ہے. اگر کوئی سمجھے کہ جناب یہ تو مجبوری ہے تو ایسا نہیں. اس کو دوسرے الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ ہماری جو اصل ضروریات تھی جس کو شاید ہم تلاش نہ کر پاتے اور چند چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہوں تو اس میں شکل و صورت تقریباً سب چیزوں کی ایک جیسی ہو, لیکن ہمارے لیے کون سی چیز نفع بخش ہے اور کون سی چیز فائدہ مند ہے اور کون سی چیز ہمارے لیے نقصان دہ نہیں اور کون سی نقصان دہ ہے, یہ ہم بذات خود اس کا انتخاب نہیں کر سکتے تھے. اللہ رب العالمین جل وعلا ہمارا مالک و خالق ہے, وہ اس نظام کے صدقے ہمیں وہ تمام چیزیں عطا فرماتا ہے. یہ دونوں طریقوں سے سمجھ کر یہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے جو قرآن کریم نے ذکر فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ, کہ پورے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. کلمہ شریف پڑھنے کے بعد انسان کے لیے کوئی چیز دنیا کا حصہ نہیں رکھتی بلکہ ہر چیز اس کے لیے دین کا درجہ رکھتی ہے. جب تک جو کام اسے رضا الہی اور اپنے رب اعلیٰ کی رضا کے لیے ہو تو چاہے وہ کھانا ہو شادی بیاہ ہو تجارت ہو علاج و معالجہ ہو جو صورتاً دنیاوی ہو, لیکن نیت اگر اس کی رضا الہی کی ہوتی ہے تو پھر وہ عبادات اور وہ حسنات اور وہ سراسر گویا کہ دین کا درجہ رکھتی ہے. لیکن دین کی جو بظاہر صورتیں ہیں جیسے نماز روزہ زکوٰۃ حج جس کو خالصتاً دین کی مثال کہا جاتا ہے, جب دینداری کس کو کہتے ہیں تو یقیناً کہا جاتا ہے نماز پڑھنے والا ہے, دیندار کون ہوتا ہے کہ جی روزہ رکھنے والا ہے. لیکن اس جسے دین کی علامات اور دین کی مثال کے طور پر جس چیز کو ذکر کیا جاتا ہے اگر اس میں بھی رضاء الہی نہ ہو تو یہ نماز بھی پھر دنیا کا درجہ رکھتی ہے اور یہ نماز بھی پھر یہ روزہ بھی پھر دنیا کا درجہ رکھتا ہے. لیکن اگر رضاء الہی ہو تو بازار میں خرید تو فروخت بھی یوں ہی ہے جیسا بندہ نماز کے اندر ہے اور عبادات کر رہا ہے. تو اصل مقصود جو ہے وہ کلمہ شریف کے ساتھ جملہ امور کو اللہ رب العالمین جل وعلا کے احکام کے میرے رب نے یہ کیا ہے کہا ہے اور میں جس کلمے کا تابع ہوں اس خالق و مالک نے یہ احکام مجھے عطا فرمائے ہیں تو لہذا میں اس لیے کر رہا ہوں, یا پھر دوسری نیت یہ کہ میں جو کر رہا ہوں اس پر مجھے اجر ملے گا اور اگر میں یہ کر لوں تو اس پر مجھے گناہ ملے گا, تو یہ فکر بھی نیت کے ایک خاص درجے کے اندر آتی ہے اور اس کے ذریعے جس کو ہم دنیاوی کام کہتے ہیں تو وہ دنیاوی کام نہیں ہوتا وہ بھی عبادات ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک آسان سی مثال ہم اکثر دیا کرتے ہیں کہ ٹریفک کے جو رولز ہیں ہمارے جو سڑکوں پر گزرگاہ ہیں یا ٹریفک کے جو رولز ہیں جس کو ہم بڑی بے احتیاطی کے ساتھ پامال کرتے ہیں, سڑک پر باقاعدہ ایک ایک اسٹاپ کے اوپر سگنلز لگے ہوتے ہیں اور اس کی تین بتیاں تین لائٹس کے ذریعے ہمیں رکنا چلنا اس کو واضح کیا جاتا ہے. دیکھیں یہ خالصتاً ایک دنیاوی نظام ہے جس کو ایجاد بھی دنیاوی لوگوں نے کیا ہے, لیکن اگر میں ابھی مجھے اجازت نہیں کہ جناب میں ملک کی قوانین کے اعتبار سے یہ ٹریفک رولز کے حوالے سے کہ میں اپنی گاڑی کو اب آگے نکالوں اور آگے والے کو روکوں, یعنی ریڈ لائٹ میرے سامنے جل رہی ہے مجھے اجازت نہیں ہے, اور اگر میں آگے بڑھ جاؤں تو یہ یقیناً گناہ میں شمار ہوگا, اور میں اگر اپنی جگہ پر رکھا رہوں اور دوسرے کو ترجیح دوں, اس کے حق کو اس کے حوالے کروں اور برداشت کے ساتھ ساتھ, تحمل کے ساتھ ساتھ, توازن اور عدل کو اپنے اندر لاؤں کہ اس وقت میرا حق نہیں, کس کا حق ہے, اور یقیناً میرے رب کا یہی حکم ہے کہ بندے کی زندگی کے ہر شعبے کے اندر توازن ہونا چاہیے, تو یہ ایسے ہی ہے ٹریفک کے اوپر رکنا اور دوسرے کے جانے کا جو راستہ ہے اس کو واضح کر دینا, یہ ایسے ہی ہے جیسے بندہ مسلح پر کھڑے ہو کر دو رکعت نفل ادا کر رہا ہے. کیونکہ ہم اپنی زندگی کو ایک خاص صورت اور رسم کے ساتھ روک دیتے ہیں, بس سب کے اندر میں اور آپ جمع ہو گئے تو ہم نے کہا بس یہی مسلمانی ہے اور یہی عبادات. باہر نکلنے کے بعد ہمارے خاص دوست جو موٹر سائیکل استعمال کرتے ہیں, یا میں اور آپ جو گاڑیاں استعمال کرتے ہیں, اس میں بھی جو ہم رولز جو توازن کا ہے, عدل کا, اس کو جو ہم چھوڑتے ہیں تو یہ بھی گناہ کے زمرے میں آتا ہے. اور جب ہم عدل اور توازن کو رکھ کر, اور عدل کا معنی یہ ہے کہ جتنا حق میرا ہے وہ میں پورا پورا لوں, اور ساتھ میں جس کا جو حق ہے جو مستحق ہے اس کو پورا پورا میں اس کا حق دے دوں, تو یہ ہے توازن. اور یہ لحاظ رکھنا سراسر عبادت ہے. لہذا یہ ٹریفک کے رولز ہوں یا مسجد کے صف ہوں, مومن کے لیے ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا. اس لیے کہ جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے ادخل فی السلم کافہ, تو اس کا ظاہر و باطن پورا اسلام کے حوالے ہو جاتا ہے اور اس کی پابندی اس کے اوپر لازم قرار پاتی ہے. ایک بات یہی آیت کریمہ جو سورۃ الانعام کی یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں, اس چیز کو یہاں پر ذکر کیا گیا. نو احکام, یعنی نو باتیں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 اور 152 کے اندر ذکر کی گئی, یعنی نو باتوں کا ہمیں پابند کیا گیا ہے اور جو اس کا مخالف ہے اس سے ہمیں روکا گیا. پہلی چیز میں ذکر کرتا ہوں, چند ہم نے ذکر کر دی ہے اور جو مختصر سا وقت ہے اس میں ہم کرتے ہیں. فرما قل تعالوا اتلو ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا. اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ فرمائیے کہ آؤ میں تم پر تلاوت کرتا ہوں, میں تم پر تلاوت کروں. ما حرم ربكم عليكم, وہ چیزیں جو اللہ رب العالمین تمہارے رب نے تم پر حرام قرار دی, تمہیں اسے باز رہنے کا حکم دیا ہے. اس پر میں ایک جملہ اپنی گفتگو میں پیچھے چھوڑا آیا تو اس کو میں مکمل کر لوں. یہ جو آیت کریمہ ہے نا ادخلوا فی السلم کافہ, یہ ہمیں دین کا پورا ایک مفہوم واضح کر دیا. اور مسلمان نے اپنے خاموشی کو, اپنی تنہائی کو, اپنی پرائیویسی کو اور اپنے ظاہر کو, اس کو کس طرح اسلام کے حوالے کرنا ہے, تو اگر ہم تفصیل میں دیکھتے ہیں تو ہمارے ائمہ تفاصیل اس بات کو لکھتے ہیں کہ کچھ لوگ دار اسلام میں داخل ہوئے اور وہ کیونکہ یہود میں سے تھے, اور ان کے دل میں جب اسلام کی شمع روشن ہوئی اور وہ اسلام میں داخل ہوئے تو یہود, یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عزیر علیہ السلام یا وہ دیگر انبیاء جو بنی اسرائیل میں آئے ہیں, ان کی شریعت مطہرہ کے اندر, فروع کے اندر, اصول میں تو کوئی اختلاف نہیں ہوتا, عقائد تو سب کے ایک ہیں, دین ایک ہی ہوتا ہے, دین بمانا عقیدہ ایک ہی. حضرت آدم سے لے کر ہمارے آقا علیہ السلام تک تمام نبی ایک ہی دین لے کر آئے کہ خدا ایک اور اس کا کوئی شریک نہیں, اور جو رسول جلوگر ہے اس پر تم نے ایمان لانا ہے اور آخرت کا دن حق ہے. یہ دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. شرعی اعتبار سے تبدیلیاں ہوتی ہیں, فروع کے اعتبار سے, قوانین کے اعتبار سے, قوم سامنے جیسی ہے, جیسا اس کا مزاج ہے, جیسی اس کی حرکات و سکنات ہے, اس اعتبار سے اللہ رب العالمین جل والا اپنے فضل سے ان کے لیے رخصت اور ان کے لیے احکام کے اندر گویا کہ ترمیم اور اضافہ ہوتا رہتا ہے. اور وہ شریعت کا احکام ہے جس کا اختیار کسی کو نہیں ہے, اللہ رب العالمین کو ہے, یا اس کی عطا سے اس کے حبیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نفاذ شریعت کے حوالے سے اس میں اجتہاد فرماتے ہیں. تو اس امت کے اوپر اونٹ کا گوشت حرام تھا, تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے دین کے بڑے پکے تھے. آپ بھی دیکھیے الحمدللہ میں اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو جس چیز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا کھانے پینے کے اندر, ہم اس کو اپنے ماں باپ سے سن کر, علماء سے سن کر, خود اس پر تھوڑی ریسرچ کر کے, اگر ہمارے اندر ایمان اترتا چلا جاتا ہے تو پھر ہماری زبان ہی اس کا نام نہیں لیتی بلکہ طبیعت بھی اس سے تنفر کرتی اور کراہیت کھاتی ہے کہ جناب اس کو دین نے منع کیا لہذا ہم اس کو نہیں کھاتے, اس کے قریب نہیں جاتا, تو طبیعت بھی بن جاتی ہے, تنفر ہوتا ہے. اس طرح حرام جانور بھی قرآن نے ذکر کیے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا, تو طبیعت کے اندر بھی اس کا تنفر آ جاتا ہے.
اور طبیعت میں جب اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے دور بھاگے تو بندہ پھر مومن کامل ہو جاتا ہے. صرف یہ نہیں کہ وہ تقریر کی حد تک رہے بلکہ وہ کردار کی حد تک بھی آیا اور وہ اپنے عمل کی حد تک بھی آیا. تو جو حضرات دار اسلام میں داخل ہوئے وہ اپنے دین میں بالکل مضبوط تھے. یہ الگ بات ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد آنے کے بعد کوئی اہل کتاب نہیں رہتا, سب کے لیے لازم ہے کہ حضور کا کلمہ پڑھے گا. اور روئے زمین پر مومن صرف اس کو ہی کہا جائے گا کہ جو حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا ہو. اس کے علاوہ وہ جو بھی کرتا پھرے شریعت کی اصطلاح میں اس کو مومن نہیں کہتے. یہ الگ بات ہے, کبھی ہم فرنگیوں سے کچھ پیسہ ویسا لینے کے لیے کہہ دیتے کہ نہیں یہودی بھی مومن ہوتا ہے تو عیسائی بھی مومن ہوتا ہے. تو میں نے کہا یہودی بھی مومن ہوتا ہے تو پھر قرآن نے کافی کس کو کہا تھا؟ مومن وہ ہوتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے کر آئے. اور قرآن نے یہ ذکر کیا کہ جو یہود و نصارہ ہمارے نبی محترم پر ایمان لائے گا تو اسے دگنا اجر ملے گا. ایک تو اس لیے کہ وہ پہلے انبیاء پر ایمان لا رہا تھا, اور پھر جب وہ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تو اب اس کے لیے اور مومن کے مقابل میں دگنا اجر ہوتا چلا جائے گا. اور اگر یہ کہا جائے کہ جناب نہیں یہود اپنی جگہ پر مومن ہیں, تو میں نے کہا پھر عبداللہ بن سلام کو ایمان لانے کی ضرورت کیا تھی؟ ان نصرانی اور سابقہ دینوں میں اور یہودی دنوں میں رہنے والے ان حضرات کو دارۂ مصطفیٰ سے وابستہ ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ حضور نے خود ان کو کلمہ پڑھا کر دین اسلام میں کیوں داخل کیے؟ کہہ دیا جاتا ٹھیک ہے وہاں پر آزاد ہے بالکل پھرتے رہیے, آپ بھی دین کے اندر آپ بھی جنت میں جائیں گے؟ نہیں, جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا, حدیث پاک موجود ہے بخاری مسلم کے اندر, اور پھر قرآن کی تو ایک نہیں درجنوں آیا تھا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. بلکہ وہ جو انبیاء تھے ان کے قرآن نے تو یہاں تک ذکر کیا ان سے عالم ارواح میں جو میثاق لیا گیا, جو وعدہ لیا گیا. اللہ نے سارے انبیاء سے کہا تھا کہ یہ میرا نبی محترم جب تمہارے دور میں بھی آ جائے, یہ تو انبیاء اپنا دور مکمل کر چکے, حضرت موسیٰ نے اپنا دور مکمل کر لیا ہے, حضرت عیسیٰ نے اپنا دور رسالت والا مکمل کر لیا ہے, جو ان کا دور پاک تھا وہ مکمل کر لیا ہے. رسول ہیں وہ اپنی جگہ پر, رسالت سلب نہیں ہوتی, نبوت سلب نہیں ہوتی, چھینی نہیں جاتی. نبوت اگر منقطع ہو تو یہ تو جائز ہی نہیں ہے, نبوت برقرار رہتی ہے. لیکن جو تبلیغ کی ان کی ڈیوٹیاں ہیں اس کے لیے اللہ نے وقت محدود کیا ہوا ہے, رکھا ہوا ہے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, امت کے اجماع سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت تشریف لائیں گے. رسول ہیں وہ لیکن تشریف لائیں گے امتی ہونے کی حیثیت سے. یعنی جو تبلیغ, جو ان کے دین کی تبلیغ کا دور تھا وہ ختم ہو گیا ہے, لیکن رسالت برقرار, کیونکہ رسالت جو ہے وہ نہیں چھینی جاتی نہ بولی جاتی. وہ حضور سید عالم کے دور مبارکہ میں آئیں گے, جس طرح دجال کے ساتھ قتال سے متعلق متواتر حدیث سے موجود ہے, اور اجماعی نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, لیکن وہ انجیل کی تبلیغ نہیں کریں گے کیونکہ وہ دور مکمل ہو گیا. ان کی تبلیغ جو ہوگی وہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تبلیغ ہوگی, اور ان کا اظہار یعنی باطنی طور پر وہ نبی تو ہیں لیکن اظہار ان کا مبلغ دین مصطفیٰ کے حوالے سے. تو اب آپ دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اگر آئیں گے تو کلمہ حضور کا پڑھیں گے, اور اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر یہ میرا نبی محترم خاتم النبیین, اگر اے موسیٰ اے عیسیٰ اور اے نوح علیہ السلام تمہارے دور میں آ جائے تو تم پر بھی یہ ضروری ہے کہ تم اس پر ایمان لانا. تو میں پوچھتا ہوں کہ جس نبی کے ماننے کا کوئی دعویٰ کرے اس نبی کو حضور کا کلمہ پڑھنے کا پابند کیا گیا ہے کہ اگر اس کے دائرہ رسالت میں کوئی آ جائے؟ اور مسلم شریف میں کتنی واضح حدیث موجود ہے, سرکار علیہ السلام فرمایا کہ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ شاگرد ہیں حضور کے, تو ایسا کوئی عمل ہو جائے کیونکہ معصوم تو نہیں, کیونکہ ہمارے وہاں الحمدللہ قرآن و سنت سے جو اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا, کیونکہ معصوم بنانے کی جو ضرورت ہے وہ نبیوں کو بنا کر پوری ہو جاتی ہے. نہ کسی مولوی کو معصوم بنانے کی ضرورت ہے, نہ کسی امام کو معصوم بنانے کی ضرورت, نہ کوئی 12 امام معصوم ہوتے ہیں نہ کوئی 36 امام معصوم ہوتے ہیں, کوئی امام معصوم نہیں ہوتا, معصوم صرف رسول اللہ کی ذات ہوتی ہے اور انبیاء کی ذات ہوتی ہے. یہ بات اب تھوڑا سا اگر آپ آگے چلیں تو میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت فاروق اعظم تورات اٹھا کر پڑھ رہے تھے, تورات کا مطالعہ کر رہے تھے, سرکار قریب آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر خاطر ناز میں وہ بات گرام ہوئی. سرکار کو جلال آیا, لیکن یہ جلال نبوی نہیں ہے, یہ استاد اور شاگرد والا جلال ہے کیونکہ تلمیذ ہے. سرکار نے فرمایا جب میں آ گیا ہوں تو اس بگڑی ہوئی تورات میں تمہارے پاس کیا رکھا ہوا؟ یہ تو تحریف شدہ ہے, یہ تو تبدیل شدہ ہے. جب قرآن آ گیا ہے, جب میں موجود ہوں تو پھر اس کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جو اصل کمال تھا وہ تو قرآن کے اندر موجود ہے, کیونکہ انہوں نے نکال دیا اس سے. اور اس وقت حضور کے جملے موجود ہے کہ لو کان موسی حیا, اے عمر رضی اللہ عنہ آج اگر موسیٰ بھی خود زندہ سامنے موجود ہوتے, یعنی سامنے آ جاتے, لو کان موسی حیا لما وصیہ الا اتباعی, تو انہیں بھی میری اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہ تھا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے, تو مومن وہی ہے جو نبی پاک کو خاتم النبیین مانے گا, حضور سید عالم کا کلمہ پڑھے گا. ہاں ایک بات ذہن میں نکلی ہے تو میں کیونکہ اسی کو ذکر کر سکتا, ورقہ بن نوفل, ورقہ بن نوفل رضی اللہ عنہ, یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور میں, جب حضور نے اعلان رسالت نہیں فرمایا تھا یہ موجود تھے. جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی تھی تو اس وحی کے دور میں, کیونکہ وہ خود اہل کتاب تھے, صاحبان کتاب میں سے تھے اور بڑے مضبوط تھے, مشرک نہیں تھے, ملحد نہیں تھے, تو میری ماں ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے ان سے پوچھا تھا یہ کیا کیفیت ہے, تو انہوں نے کہا جناب یہ ناقوس جبرائیل ہے جو حضرت موسیٰ پر بھی آئے تھے اور حضرت عیسیٰ پر بھی آئے تھے. تو ہمارے علماء نے یہ لکھا کہ ایک بات تو یہ ہے کہ ورقہ بن نوفل نے وہ دور نہیں پایا جس دور میں حضور نے اعلانیہ طور پر اپنی رسالت کا اعلان فرمایا. ہاں یہ جملہ ان سے ضرور موجود ہے جو بخاری کتاب میں وحی کے اندر موجود ہے, فرمایا جس وقت یہ رسالت کا اعلان کریں گے اس وقت سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے میں ہوں گا. جب حضور ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آ گئے تو لوگوں نے, کیونکہ ورقہ بن نوفل کا یہود میں بڑا نام تھا, تو ورقہ بن نوفل کے بارے میں لوگ کہنے لگے کہ جناب وہ تو ایمان نہیں لائے, انہوں نے دور نہیں پایا. تو حضور نے فرما کرنا ورقہ کے بارے میں بات نہ کرنا, میں نے ان کو جنت میں پرندوں کی طرح اڑتا ہوا دیکھا ہے. تو یہ تمام چیزیں, اور جن لوگوں کے ایمان کے بارے میں آج تک کلام ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک حضور کا کلمہ نہ پڑھے, حضور کو رسول نہ کہے, یقین نہ کہے, تو بندہ مومن نہیں ہو سکتا. اس لیے فرمایا دخول فی السلم کافر, تو وہ لوگ جو ایمان لے آئے حضور کے ساتھ, صحابہ حضرت عبداللہ بن سلام یہود میں سے, یہود کے کبار علماء میں سے, بڑے علماء میں سے, اور مشرک بھی نہیں تھے, لیکن ان کے لیے لازم تھا جب حضور تشریف لائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مراد پر وہ ایمان لے کر آئے. کچھ لوگ یہودی تھے جب وہ مسلمان ہوئے تو کیونکہ اونٹ نہ کھانا ان کی شریعت میں تھا کہ اونٹ کا گوشت نہیں کھایا جائے گا حرام, تو ظاہر سی بات ہے شریعت کے پابند ہونے کی وجہ سے ان کی طبیعت بھی ایسی بن گئی تھی کہ اب وہ تنفر کھاتے تھے, گھن کھاتے تھے. جب اسلام لے آئے تو کلمہ انہوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, سرکار کو خاتم النبیین رسول سب تسلیم کیا, لیکن مزاج دین میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا ہے, عقیدہ پورا پورا تھا, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جناب سب ہم قبول کرتے ہیں, یہ جو اونٹ کا گوشت ہے نا بس یہ ہم نہیں کھائیں. تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی, فرمانا یہ مزاج نہیں چلے, جب میرے محبوب کے دین میں آئے ہو تو جو چیزیں حلال ہیں سب تمہیں لینے پڑیں گی اور جو چیزیں حرام ہیں مکمل طور پر اس کو چھوڑنا پڑے گا. اور فرمایا ادخلوا فی السلم کافا, پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جیسے اللہ شفا عطا فرمائے شوگر کا کوئی مریض ہے, اللہ صحت عطا فرمائے کولیسٹرول کا اگر کوئی مریض ہے, وہ بڑے کے گوشت سے اجتناب کرتا ہے, یعنی وہ قربانی کا گوشت جیسے گائے کا وہ نہیں کھاتا, تشریف رکھیں بیٹھ جائیے, جمعے کے دن گردن میں پھلان کرانا, یہ ترتیب حضور علیہ السلام کو پسند ہے, جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیے, پہلے تشریف لایا کریں تاکہ آگے صف میں آ جائے کیونکہ یہ آداب کے خلاف ہے, اور جب صفیں لگے تو پھر آگے تشریف لے آئیں, گردن پھلان کرانا یہ بڑا معیوب عمل ہے, اصلاح کی کوشش کیجیے. تو جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ جو امراض لگ جاتے ہیں ہمیں طبی طور پر, اللہ صحت عطا فرمائے, جیسے شوگر کا مرض ہے تو اس میں کہا جی میٹھا نہیں کھانا آپ نے, جبکہ میٹھا شریعت مصطفیٰ کریم میں حلال, بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا میری ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہا, مل کر کہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہا, کہ انی احب الحلوہ والعسل, عائشہ مجھے شہد اور میٹھا حلوہ بہت زیادہ پسند ہے, اور جناب سید عالم کو تو حلوہ اتنا مرغوب تھا کہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہا 10 سال خدمت, کہتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 زوجہ کے میں نے 2 ولیمے اٹینڈ کیے, اور اپنے شاگردوں کو بتاتے تھے کہ دونوں ولیموں میں نے دیکھا کہ نہ سالن تھا نہ گوشت تھا نہ روٹی تھی. تو شاگردوں نے پوچھا کہ استاد صاحب آپ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے کیا دیکھا ولیمے میں؟ فرمایا صرف حضور نے میٹھا حلوہ بنوایا تھا، اور ایک خاص حلوہ بنتا تھا فارس کا جس میں زعفران ڈالا جاتا تھا، بادام ڈالا جاتا تھا، اسے عربی میں اگر لکھتے ہیں حدیث کتابوں میں تو میں اس کا پہلے رسم الخط آپ کو بتا دوں، خا با یا صاد، خبیث آخر میں صاد، خبیث، یہ بڑا قیمتی حلوہ ہوتا تھا، یہ سب سے پہلے حضرت عثمان غنی ذوالنورین نے بنا کر حضور کی خدمت میں پیش کیا تھا، اور سرکار دو عالم اس سے بہت خوش ہوئے، اس لیے کہ بڑا قیمتی حلوہ تھا، اور یہ جو بیٹھ گئی کسی وقت بیٹھ گئی، تو یہ بنا کر جو ہے وہ جناب سید عالم کی خدمت میں دیا تھا اور حضور نے اس کو نوش کرا، تو آپ ان تمام احادیث کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضور سید عالم کو محبوب غذا، طب نبوی میں اگر آپ غور کر لیں تو اس کے کتنے فوائد ہیں، یہ اپنی جگہ پر، لیکن شوگر کا جو مریض ہے اللہ صحت دے ان کو، جو میرے بھائی بہن اس میں ہیں بزرگ ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر ان کو کہہ دیتا کہ جناب یہ آپ نے نہیں کھانا اور وہ چھوڑ دیتے، یہ اور چیز ہے، حلال جانتے ہوئے مرد نہ بڑھ جائے یہ پرہیز کرنا، یہ اور چیز ہے، اور یہ طبیعت کے اعتبار سے اس کو قبول ہی نہ کرنا، یہ اور چیز ہے، بالکل یہ طریقہ جو انہوں نے حضرات صوفیہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، انہوں نے کہا یہ تجرب کی زندگی ہے، یہ گوشت نہیں کھاتے، یہ پیاز نہیں کھاتے، یہ لہسن نہیں کھاتے، نجدی علماء یہ کہنے لگے یہ تو جناب جو ہے وہ تجرب کی زندگی ہے، میں نے کہا آپ کو بھی تو شوگر ہے آپ میٹھا کیوں نہیں کھاتے، آپ کو بھی بلڈ پریشر ہے آپ بڑے کا گوشت کیوں نہیں کھاتے، کہ لگے جی مرد بڑھے گا، تو ہم نے کہا جس طرح مرد ایک جسمانی ہوتا ہے اس طرح کا روحانی ہوتا ہے، تو چیز کو حلال جان کر اپنے مرض اور شفا کی وجہ سے اس کو استعمال نہ کرنا، یہ اور ہے، جس طرح جسمانی اعتبار سے حکیم کے کہنے پر، ڈاکٹر کے کہنے پر بندہ پرہیز کرتا ہے، اسی طرح روحانی اعتبار سے حضرات صوفیاء اکرام جب خاص کسی عمل کی طرف جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے اندر شہوت کو زیادہ ابھارے گی، یہ ہمارے اندر سستی زیادہ لے کر آئے گی، یہ غذا ہمارے اندر کاہلی پیدا کرے گی، اور جو پیریڈ ہم نے اپنے لیے متعین کیا ہے وظائف کا، اس میں ہمارے لیے خرابی پیدا کرے گی، تو چیز کو حلال جانتے ہوئے وقتی طور پر اس کو چھوڑنا یہ شرن منع نہیں ہے، جس طرح کہ مریض جسمانی طور پر ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، تو یہ گویا کہ اس کا بیلنس پوائنٹ ہے، اور ہمیں یہاں سے یہ پتا چل گیا کہ جب حضور علیہ السلام کی سیرت مبارک جب حضور جلوہ گر ہو گئے ہیں تو اب کسی کوئی بھی دین والا ہو، زمینی دینی کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو اگر اپنے آپ کو آسمانی دین والا بھی کہے گا تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے، اس لیے کہ اگر اس نے مومن بننا یا مومن کہلوانا ہے تو یہ سورۃ الانعام کے اندر اللہ رب العالمین جل وعلا نے اسی چیز کو ذکر فرمایا کہ محبوب آپ اعلان فرمائیے، احکام ہمارے ہیں آپ کی زبان سے، اگر اس وجہ سے یہ قبول کرے گا کہ میرے رب نے دیا ہے تو یہ مواحد بنے گا، مومن نہیں بنے گا، یہ موحد بنے گا، مومن نہیں بنے گا، اور اگر اس نیت سے لیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ اللہ سے لے کر دے رہے ہیں تب مومن بنے گا، تو موحد وہ ہے جو خدا کو ایک مانتا ہے، مومن وہ ہے جو رسول کے ذریعے خدا کو ایک مانتا ہے، جو خود سے خدا کو ایک مانے وہ موحد رہتا ہے، بعید نہیں کہ وہ جہنم میں جا سکتا ہے، مومن جہنم میں نہیں جاتا، اور مومن وہ ہے جو اسی بات کو رسول کو قبول کر کے تسلیم کرتا ہے، تو لہذا اسلام اسی بات کی گویا کہ دعوت دیتا ہے، یہ شریک نظریہ تھا جس پر ہم نے ذکر کیا تاکہ ہمارے سامنے نظریے کے اعتبار سے اور تصور نبوت کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں واضح ہو جائیں، آنے والے درس قرآن میں انشاءاللہ العزیز جو احکام نمبر 8 تھا 7 ہم نے پہلے درس قرآن میں ذکر کر دیے ہیں، 8واں جو احکام ہے، ورنہ آپ گھر تشریف جد لے جائیں تو گھر جا کر جس وقت آپ کو فراغت ہو باوضو ہو کر قرآن شریف ترجمہ اور اس کے ساتھ جو تفسیر ہوتی ہے لے کر بیٹھ جائیں اور سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 اور آیت نمبر 152 کا آپ ترجمہ تلاوت اور مطالعہ کریں تاکہ ہر مسلمان کو پتا ہو کہ اللہ رب العالمین نے 9 چیزیں جو مجھ پر اور آپ پر اور ہر کلمہ پڑھنے والے پر وہ ہے کہ جو منع کی ہے وہ کیا ہے، تو لہٰذا میں بھی تلاوت کروں گا، آپ بھی تلاوت کریں، آج کر لیں کل کر لیں، لیکن یہ 9 احکام ہیں، آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ تنہا بیٹھ کر آیت نمبر 151, 152 اور 153 سورۃ الانعام یہ 7واں پارہ ہے، اس کی آپ تلاوت کریں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارے لیے دستور زندگی کیا ہے، ہمارے نصاب زندگی کیا ہے، ہمارے لیے طرز عمل کیا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو محض اپنی رضا کے لیے شریعت کے امور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، واخر دعوانا الحمدللہ رب